أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب قلندر شعور صفحہ نمبر ہے 117 چیپٹر کا عنوان ہے سائنس اور خرق عادات سائنس کیا ہے اور خرق عادات کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں دو لفظوں کو سائنس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ علم کو ترتیب دیا جائے مرتب شدہ علم کو سائنس کہتے ہیں یعنی دیکھیں نا جب آپ فزکس پڑھتے ہیں تو پہلے آپ میٹرک میں پڑھتے ہیں اس کا ایک لیول ہے پھر اس کے درجہ بندی کی گئی ہے اس کے چیپٹر بنا دیے 18 کہ لائٹ کا ہے ساؤنڈ کا ہے ویوز کا ہے ہیٹ کا ہے اور یہ مکینکس کا ہے انرجی کی ڈیفینیشنز ہیں یہ سارا مطلب ہے علم کو مرتب کیا جائے تو اسے سائنس کہتے ہیں اب خرق عادات یعنی کوئی چیز جو ہماری عادت سے ہٹ کر ہو مثلا پانی پہ چلنا ظاہر ہے کہ یہ عام عادات میں نہیں آتا یہ اس سے ہٹ کر ہے ہوا میں اڑنا پرندے تو اڑتے ہیں اگر کوئی انسان کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خرق عادت ہے یعنی عادت سے ہٹ کر ہے یہ ذرا یہ اسپیکر آف کر دیجئے اس کا یہ مشین چل رہی ہے کسی کی ہے تو سائنس اور خرق عادت دیکھیں نا خرق عادت کا سائنس سے کیا تعلق اب پہلے آپ ریڈیو سنتے تھے تو وہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھئی اس میں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر ہم ٹی وی دیکھنے لگے تو گویا دور بیٹھا ہوا بندہ ہمیں دکھ رہا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے ہل رہا ہے بول رہا ہے بات کر رہا ہے وہ ہمیں ٹی وی کی لہروں کے ذریعے سنائی دینے لگی تو یہ سابقہ دور میں آج سے 50-100 سال پہلے کے دور کے لیے خرق عادت کہلائے گا کیونکہ یہ عادت کے خلاف تھا ان کے دور میں یہ چیزیں ناممکن تھیں اب اسی طرح ہوا میں پرواز کرنا جہاز پہ بیٹھ کے یہ مشینوں کے ذریعے ہم نے اب میں کمرے میں پشاور میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ مختلف شہروں میں میری بات سن رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ سب خرق عادت ہے یعنی عام بات ایک عام طور پہ ایک آدمی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کمرے کے اندر تک رہتی ہے بہت ہوگا تو تھوڑا سا کھڑکی سے باہر تک چلی جائے گی لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ایک بندہ بیٹھ کے پشاور میں بات کر رہا ہے اسے لاہور میں بھی سنا جا رہا ہے اسے کراچی میں بھی سنا جا رہا ہے اسے دوحہ میں بھی سنا جا رہا ہے اسے دبئی میں بھی سنا جا رہا ہے غور کریں کیا ہے اب یہ سائنس کی ترقی سے خرق عادات ہو رہی ہیں تو یہ خرق عادات کے لیے روحانی اب لوگ ہمارے یہاں یہ جو چیپٹر ہے پورے کا پورا اس کانسیپٹ پہ چوٹ لگائی گئی ہے کہ روحانیت خرق عادات یعنی کہ ہوا میں اڑنا تو دور پار کی چیزیں دیکھ لینا یہ کوئی روحانیت نہیں ہے یہ تو آج کل کی سائنس بھی کر رہی ہے تو پھر روحانیت کیا ہے یعنی قلندر شعور ہمیں اس درجے پہ لے آیا ہے یعنی کہ ہم نے جتنا مطالعہ کیا اس کے بعد اب حضور مرشد کریم ہمارے ذہن کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ خرق عادات اور سائنس کوئی دو چیزیں نہیں ہیں یہ سائنس کی ڈیولپ فارم کو ظاہر ہے کہ وہ عادت سے اوپر کی چیز ہے نالج کا نام خرق عادت رکھ دیا ہم نے اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خرق عادات کے سلسلے میں سائنسی نقطہ نظر سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوششوں اور معینہ مشقوں سے اپنے اندر ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتا ہے کیا کہا یعنی یہ جو سائنسی نقطہ نظر سے کوششیں ہو رہی ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوششوں اور معینہ مشقوں سے अपने अंदर मावराई सलाहियतों को बेदार कर लेता है। टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म के सिलसिले में यूरोप और बिलखसूस रूस में जो पेशरफ्त हुई है, उसके पेश नज़र अगर सिर्फ इबादात और रियाजात को मावराई अलूम के हसूल का जरिया समझ लिया जाए तो ये बात बहुत कमज़ोर हो जाती है। यानी हम जो इबादात करते हैं, ये जो रियाजतें करते हैं, ये नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, शब बेदारियाँ करना, ये सब रियाजात के चक्कर में आता है। इबादात का ताल्लुक जहन से होता है। ये जो जिस्मानी फिजिकल हरकतें हैं ये रियाजात कहलाती हैं। और इबादात यानी आपका जहनी इर्तबात अपने रब से, अपने माबूद से किस दर्जे पे है। तो अगर इबादात को हमारे यहाँ कलमा पढ़ना, किसी इस्म का जिक्र करना, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, इनको इबादात समझा जाता है, लेकिन ये महज रियाजात हैं। ये इबादत के लिए जहन तैयार हो रहा है। अगर हम महज इबादात और रियाजात को मावराई अलूम के हसूल का जरिया समझ लें तो ये बात बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि वो कौमें जिनका मजहब पर कोई अकीदा नहीं है, यानी वो मजहब को बतौर अकीदा नहीं अपनाए हुए, तो वो तो मावराई अलूम के असूल में काबले तस्करा हद तक तरक्की कर चुकी हैं। यानी मावराई अलूम के असूल में ये लहरों पे कंट्रोल क्या है? मावराई अलूम ही तो है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात समाज फरमा रहे हैं, ये सब क्या है? ये लहरों पे कंट्रोल की वजह से मुमकिन हुआ। अब ये जो नेटवर्क है, ये अगर दस्तयाब ना हो तो जाहिर है कि हम बात ही नहीं कर सकते। तो इन लहरों पे जैसे तैसे भी उन्होंने कंट्रोल किया, तो क्या हुआ कि ये काबले तज़करा तरक्की है। किस में? मावराई अलूम के हसूल। मावराई अलूम वो इल्म जो के हमारे सामने जो कुछ है उससे ऊपर, मा वरा जो कुछ है, माँ जो कुछ है, वरा ऊपर, यहाँ मादी जोन में जो कुछ है उससे ऊपर। तो लहरों का निजाम सारे का सारा मावराई लालूम के जेल में आता है। हजूर मुर्शिद करीम इरशाद फरमाते हैं कि रूहानियत में एक तज़करा आम तौर पर आता है, तसर्रफ करना, यानी शेख, पीरो मुर्शिद या गुरु अपने मुरीद या रूहानी फर्जंद पर तवज्जो करके उसके अंदर कुछ रूहानी तब्दीलियां पैदा कर देता है। यानी ये तसर्रफ करना कहलाता है कि जब पीरो मुर्शिद अपने मुरीद पे तवज्जो देता है और उसका सांचा फिक्र अपने मुताबिक करना चाहता है और उसके लिए वो मतलूबा तब्दीलियां उसकी तवज्जो में, अपनी तवज्जो के जोर पे उसके अंदर दाखिल कर देते हैं, तो इसको तसर्रफ करना कहते हैं। तो क्या करता है कि तब्दीलियां पैदा कर देता है। वो तब्दीलियां फिजिकली नहीं होती, वो तब्दीलियां जाविया फिक्र में तब्दीलियां होती हैं। और ये जाविया फिक्र की तब्दीलियां यानी ये तसर्रफ आज की दुनिया में एक साइंसदान भी कर लेता है। अब साइंसदान क्या कर रहे हैं? अब देखे ना, आपको न्यूटन ने एक बात कही कि जी जमीन के अंदर एक कशिश है जो कि सेब को अपनी तरफ खींच रही है, सारी दुनिया पागलों की तरह उसके पीछे चल पड़ी। किसी ने नहीं सोचा कि ये बात सही भी है या नहीं। इसी तरह आइंस्टाइन ने जो भी फलसफा पेश किया तो ये तसर्रफ कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने फिक्र इंसानी को गाइड किया या डिस्टॉर्ट किया या अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किया। अब देखे ना, आज से 30-40 साल पहले तक डार्विन की थ्योरी का बहुत तज़करा था कि जी इंसान जो है ये एक जरसूमे से ग्रो करके तो वो एप बना, यानी बंदर बना या गुरीला बना, और उसके बाद उससे तरक्की करके इंसान बना। कई लोग आज भी इसको मानते हैं। तो ये क्या है? तसर्रफ ही तो है कि एक बात कह के लोगों की अप्रोच यानी उनके पैराडाइम ऑफ थिंकिंग को, उनकी सोच को तब्दील कर दिया जाए। ये क्या है? تصرف. تو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تصرف تو آج کی دنیا میں ایک سائنسدان بھی کر لیتا ہے. وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے حسب منشا لوگوں کو متاثر کر کے وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو فی الوقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ آج کے سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ سائنسدانوں کی چار باتیں آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں, وہ تصرف کر رہے ہیں, وہ اسے اپنے ذاتی یا مالی فوائد کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہی تصرف وہ اللہ واسطے کریں, اللہ کے لیے کریں, تو وہ پازیٹو ہو گئے. لیکن ہم لوگ نہ ان کی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, نہ ہم اپنی بات کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے شعور اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو بس دیکھ کے مروب ہو رہے ہیں. تو کلندر شعور ہمیں ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے, دیکھ لیجئے مرشد کریم کے سلیقے سے ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ تصرف کرنے کے جو افسانے ہیں یہ تو آج کا سائنسدان بھی کر رہا ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی کہ سائنسدانوں نے خلا میں چہل قدمی کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ ذرا غور کریں, اس میں لفظ ہے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے, سچ مچ کی ہے یا نہیں کی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن انہوں نے غور, اپنے ذہن ان کا اس دنیا کے گرد جو فضا ہے اس سے باہر تک گیا تو صحیح, انہوں نے سوچا تو صحیح کہ بھئی اگر ہم دنیا کے اس گرد جو غلاف ہے کرہ ہوائی کا اس سے باہر نکل جائیں تو خلا ہے. یہ بات سوچنے کی کم از کم انہوں نے زحمتوں کی, حالانکہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. وہ مادی زون میں ہی صحیح کوشش تو کر رہے ہیں. یہ بات سراہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو سوچ ہے اس کو وہ مہمیز کر رہے ہیں کہ آپ بھی پلیز بات کو کھلے ذہن سے, بڑے ذہن سے, آزاد ذہن سے سوچنا سیکھ لیں. اگلی بات حضور فرما رہے ہیں کہ روحانیت میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اندر دیکھنا. یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر لینا ہے. غور کریں, جب ہمیں کہا جاتا ہے اندر دیکھنا سیکھو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کس کے اندر دیکھوں, میں اپنے اندر کیسے دیکھوں. اچھا آپ تصور کرتے ہیں میں ہوں, میرا پیٹ ہے, پیٹ کے اندر دل ہے. یہ اندر دیکھنا نہیں ہے. جملہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, اندر دیکھنا یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر لینا ہے. یہ ہے اندر دیکھنا. کیا جب آپ مراقبہ کرتے ہیں آپ کا ذہن آپ کے اس مادی وجود سے نکل کر, اس دنیا کی اس زمینی فضا سے نکل کر آسمان کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی؟ تو جواب ہے نہیں. تو آپ نے اندر کیا دیکھا؟ آپ نے تو اندر دیکھا ہی نہیں, آپ کو تو اندر کا پتہ ہی نہیں ہوا. یا ہمیں کہہ لیجئے, معافی چاہتا ہوں, آپ کہہ گیا, یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اندر دیکھنا کیا ہے. اس جملے کو انڈر لائن کر لیجئے اور اندر دیکھنے کا یہ ترجمہ ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس طرح سے سوچنا سیکھیے. حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ایسے علوم کا اظہار کرتا ہے جو علوم کتابوں میں نہیں ملتے. ذرا اس جملے پہ رک جائیے. یعنی جب آدمی اندر کی آنکھ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. لفظ دیکھیں بیدار, یعنی صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں اس کے اندر, خفتہ ہیں, خابیدہ ہیں. وہ صلاحیتیں جب وہ اندر دیکھنے کی مشق کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں. اسے ہوتا کیا ہے, कि जिन सलाहियतों की बुनियाद पर, यानी ऐसी सलाहियतें बेदार होती हैं कि उनकी बुनियाद पर वो ऐसे अलूम का इजहार करता है जो अलूम किताबों में नहीं मिलते। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूँ अलजबरे की। अलजबरा मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारज़मी नाम का एक साहब थे जो बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने नामालूम मकदारों को मालूम करने का एक फार्मूला सोचा और उस पर किताब लिखी जबर व मुकाबला। आज वो जो हम साइबर एज में पहुंचे हैं ये इस अलजबरे की वजह से पहुंचे हैं। अलजबरा वो इल्म था जिसने नामालूम मकदारों को मालूम करने की इक्वेशन बना के दी हमें, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी गौर करें कि वो ऐसे अलूम का इजहार करता है जो अलूम किताबों में नहीं मिलते। यानी उससे पहले अलजबरा कहाँ था? कहीं भी नहीं, किताबों में नहीं था। उसने इल्म का इजहार किया और किताब लिखी। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने बच्चों को निसाब में दाखिल करके अलजबरा सिखाना चाहा कि नामालूम मकदारों को मालूम करने का गुर आ जाए इनको। यानी जब रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो हमें चीज़ों का भी पता चलता है, फिर उनकी मकदारों का भी पता करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक टूल दिया। तो इस तरह की सलाहियतें बेदार हो जाती हैं बंदे के अंदर के बंदा ऐसे अलूम तक रसाई हासिल कर लेता है जो किताबों में नहीं मिलते। किताबें क्या हैं? किताबें उनके राइटर्स के अंदर के इल्म का इजहार है जितना उन्होंने करना चाहा। साइंस ने, हजरत मुर्शिद करीम फरमाते हैं, साइंस ने इस तरफ काफी पेशरफ्त की है और ऐसे अलूम का इजहार हो चुका है कि जिसके ऊपर इब्तदा में शऊरे इंसानी ने यकीन नहीं किया, लेकिन वो चीजें वजूद में आई और इंसान उनके ऊपर यकीन करने पर मजबूर हो गया। मतलब है जब पहली दफा ये बात कही गई कि रेडियो, रेडियाई लहरों के जरिए एक मुकाम से आवाज को दूसरी जगह मुकाम तक मुंतकिल किया जा सकता है लासिल्की निजाम के तहत, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। लेकिन जब वो लगे रहे तो वो मजहर बन गया, रेडियो से फिर टीवी बन गया, फिर चैनल शुरू हो गए और पता नहीं क्या कुछ। ये सब क्या है कि इब्तदा में शऊरे इंसानी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो चीजें वजूद में आई तो इंसान उनके ऊपर यकीन करने पर मजबूर हो गया। इन हालात में रूहानियत की ये इस्तलाहें जिसको तवज्जो, तसर्रुफ, बातनी निगाह का खुलना, जमानो मकान से आज़ादी एक मुहिमा बन गई। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। मुहिमा बन गई है यानी सब कन्फ्यूज हो गए कि अगर साइंस तरक्की कर रही है तो फिर रूहानियत क्या हुई। हजूर मुर्शिद करीम इरशाद फरमा रहे हैं, अब तक ये समझा जा रहा है, समझा जाता रहा है कि मावराई नजर का मुतहर्रक होना अब तक ये समझा जा रहा है। यानी ये हमारी फहम का ये महदूद जाविया देख लीजिए, हम ये समझे बैठे हैं कि मावराई नजर का मुतहर्रक होना सिर्फ जिक्र फिक्र और अशगाल से मुमकिन है। ये हम ये समझे बैठे हैं। मौजूदा साइंसी दौर में ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि जब ऐसे लोग जो मजहब पर अकीदा नहीं रखते तसर्रुफ कर सकते हैं, उनके अंदर बातनी निगाह बेदार हो सकती है। ये बात वाजह कर दी ना उन्होंने कि बातनी निगाह बेदार होने से मुराद है कि जमीन की फिजा से बाहर खिला का सोचें तो सही, उसमें गौर करें। उन्होंने सैयारे दरियाफ्त किए। तो ये सब क्या है? ये बातनी निगाह बेदार हो गई। वो नए नए अलूम की दाग बेल डाल सकते हैं, خلا میں چہل قدمی کر سکتے ہیں تو پھر یہ روحانیت کیا ہے؟ سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان سوالوں پہ خود غور کر کے بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حضور مرشد کریم اگلی بات کیا فرما رہے ہیں اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ فرما رہے ہیں کہ روحانیت کے ساتھ مذہب کا تذکرہ آتا ہے۔ کیا؟ کہ جب بھی روحانیت کا تذکرہ آئے گا تو مذہب زیر بحث آ جاتا ہے۔ اب مذہب کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر رکھی گئی ہیں کہ آدمی مذہبی فرائض پورے کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی میں تصرف کر سکے۔ غور کریں، روحانیت کے ساتھ آپ نے مذہب کو جوڑا ہوا ہے، تو مذہب میں جو بھی عبادات اور ریاضات ہیں اگر آپ ان کو کامیابی سے مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کم از کم اپنی زندگی میں تصرف کر سکتے ہیں، اور اگر جب آپ اپنی زندگی کو بہتر کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگی میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی امپروو کروا سکتے ہیں۔ اس کے اندر باطنی نگاہ کے سامنے، یعنی وہ بندہ جو مذہب کے فرائض پورے کرتا ہے، مذہبی فرائض پورے کر کے اگر اس قابل ہو جائے کہ اس کے اندر باطنی نگاہ کام کرنے لگے اور باطنی نگاہ کے سامنے کیا آ جائے، زمین سے باہر یا زمین کے اندر کی چیزیں آ جائیں۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں، زمین سے مراد ہے سکرین، یعنی وہ نظر اس قابل ہو جائے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھے تو اس کو احساس ہو کہ میں ایک سکرین کو دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ میں جب نظر زیادہ کام کرے تو سکرین کے اوپر پڑنے والی روشنیاں جو تصویریں بن رہی ہیں ان کو دیکھنا بھی وہ سیکھ جائے۔ یعنی نگاہ کے سامنے زمین سے باہر یا زمین کے اندر کی چیزیں آ جائیں۔ لیکن جب ہم مذہب کے پیروکاروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں میں ہمیں ایک آدمی بھی بمشکل ایسا ملتا ہے جس کے اندر تصرف کی طاقت بحال ہو گئی ہو۔ دیکھیں، تصرف کی طاقت پیدائشی طور پہ ہر بچے کے اندر موجود ہے، اس نے تصرف کی یہ طاقت بحال کرنی ہے، لیکن بحال کیسے کرے گا؟ وہ خود کو جانے گا، خود کو سمجھے گا، اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوگا، تبھی ان کا استعمال کر سکے گا نا۔ تو مذہبی لوگوں میں یا مذہب کے پیروکاروں میں لاکھوں کروڑوں میں ہمیں ایک آدمی بھی بمشکل ایسا ملتا ہے جس کے اندر تصرف کی طاقت بحال ہو گئی ہو، جس کے اندر باطنی نگاہ کام کرتی ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مذہبی لوگ ان علوم سے بے خبر ہیں، جن علوم کی نشاندہی ایسے لوگوں نے کیے جو مذہب پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مذہبی لوگ ان علوم کو نہیں جانتے، ان سے بے خبر ہیں، جن علوم کی نشاندہی ایسے لوگوں نے کیے جو مذہب پہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ غور کریں، ہمارے یہاں مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ ان علوم سے ناآشنا ہیں جن کا اظہار غیر مذہب کو نہ ماننے والوں نے کیا۔ اندازہ کریں کیسی عجیب، کیسا عجیب نقطہ اٹھا دیا ابا نے۔ ان حالات میں ہر سنجیدہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ پھر مذہب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر آگے فرمایا، قانون سن لیجئے۔ قانون میرا خیال ہے کہ چلیں کوشش کرتے ہیں کسی وقت میں اسے پورا کر دیں۔ کائنات میں بے شمار نوعیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر نوع اور نوع کا ہر فرد نوعی اور انفرادی حیثیت سے خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل اور پہم ربط رکھتے ہیں, یعنی نوئیں ہیں اور ہر نو کا آپس میں اور پھر ہر نو کے ہر فرد کا آپس میں اور دیگر انواع کے افراد سے. یہ سب سے خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل اور پہم ربط رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سائنسی ترقی لہروں پہ ہے. تو یہ دیکھ لیجئے خیالات کی لہریں, خیالات کی لہریں ہیں جو ہمیں آپس میں مسلسل اور پہم رابطے میں رکھتی ہیں. یہ مسلسل اور پہم ربط ہی افراد کائنات کے درمیان تعارف کا سبب ہے. خیالات کی یہ لہریں دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہیں جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کے افراد کو زندگی سے قریب کرتی ہیں. یہ خیالات کی لہریں کیا ہیں؟ دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہیں. خیالات کی یہ لہریں دراصل اطلاعات ہیں جو ہر لمحہ ہر آن کائنات کے افراد کو زندگی سے قریب کرتی ہیں. گویا اطلاعات کیا ہوئی؟ زندگی. جب آپ اطلاعات کو وصول کرتے ہیں, اسیمیلیٹ کرتے ہیں, امبائب کرتے ہیں, اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, تو آپ گویا کیا کر رہے ہیں؟ آپ زندگی سے قریب ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی خیالات کے دوش پر سفر کر رہی ہے اور خیالات کی کار فرمائی یقین اور شک پر قائم ہے, اور یہی نقطہ آغاز مذہب کی بنیاد ہے. یہاں سوال اٹھایا نا کہ مذہب کیا ہے, تو فرما رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد یقین اور شک ہے. مذہب آپ کو وارن کرتا ہے کہ شک نہیں کرتے, شک نہیں اپنے اندر آنے دینا, یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ مذہب کی ضرورت کی بات آتی. آدمی زندگی کے مراحل وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتا ہے. یہ جو جس زندگی کے ہم قریب ہوتے ہیں وہ خیالات کی وصولی کا نام ہے, اور یہ سارے مراحل ہم وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتے ہیں, اور زندگی بسر کرنے کے لیے ذہن میں وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑتا ہے اور انہی ٹکڑوں سے کام لیتا ہے. اسی کو وقت کا ٹکڑا کہا ہے, اسی کو خیال کہا ہے. غور کریں ذرا اس پیراگراف میں, ہم یا تو وقت کے اس ٹکڑے سے آگے مسلسل دوسرے ٹکڑے پر آ جاتے ہیں, یا وقت کے اس ٹکڑے سے پلٹتے ہیں. یعنی وقت کا ٹکڑا وہ خیال ہے. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آدمی ابھی سوچتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا, لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے, اس لیے وہ یہ ارادہ ترک کر دیتا ہے. اب وہ کب تک اس ترک پر قائم رہے گا اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں. الحاظل قیاس اس کی زندگی کے اجزائے ترکیبی میں یہی افکار ہیں, یعنی یہ خیال جو ہمیں آ رہے ہیں جن کو ہم یا اپنا لیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں, یہی افکار ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں. ہمیں اتنا باشعور ہونا ہے کہ ہم کون سے خیال کو وصول کریں, کس کو ترک کریں, کون سا خیال ہمیں کامیاب کرے گا یا کون سا خیال ہماری ناکامی کا سبب بنے گا. یہ شعور پیدا کرنے کی طرف اشارہ نہیں, ہدایت کی جا رہی ہے اس میں کہ زندگی کے اجزائے ترکیبی یہی افکار ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں. ابھی وہ ایک ارادہ کرتا ہے, پھر اسے ترک کر دیتا ہے. چاہے منٹوں میں ترک کرتا ہے, چاہے گھنٹوں میں ترک کرے, چاہے مہینوں میں, چاہے سالوں میں. بتانا یہ مقصود ہے کہ ترک آدمی کی زندگی کا جزو اعظم ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جزو اعظم ہم نے بنایا ہوا ہے. جب تک کوئی کام آپ اپناتے ہیں اس کو پورا کر کے چھوڑیں تو ٹھیک, جب آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے. ترک کا کب استعمال کرنا ہے اس کا شعور ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں بہت سی باتیں جن کو دشواری, اب یہ گنیے ذرا, دشواری ایک, مشکل دو, پریشانی تین, بیماری چار, بیزاری پانچ, بے عملی چھ, بےچینی ساتھ, پھر آگے دو دفعہ وغیرہ وغیرہ, یعنی اس قبیل کی ساری چیزیں, یہ باتیں. دوسری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے سکون. ان سب کے مقابلے میں ایک چیز ہے سکون, اور یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہر قسم کی آسانیاں تلاش کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب حقیقی ہیں, یعنی یہ سب باتیں, یہ جو سات باتیں میں نے گنوائی, دشواری, مشکل, پریشانی, بیماری, بیزاری, بے عملی, بے چینی, یہ سب حقیقی نہیں ہیں, بلکہ ان میں زیادہ تر مفروضات ہیں. یہی وہ چیزیں جو انسان کو آسان معلوم ہوتی ہیں, اور یہی رجحان ہیں جو آسانیوں کی طرف مائل کرتا ہے. دراصل انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ آسانیوں کی طرف دوڑتا ہے اور ہر مشکل سے بھاگتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دو سمتیں ہیں. ان دو سمتوں میں آدمی افکار کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, اس کی ہر حرکت کا منبع ان دو سمتوں میں سے ایک سمت ہے. ہوتا یہ کہ ابھی ہم نے تدبیر کی, اس وقت جب ہم اس تدبیر کی تنظیم کر رہے تھے وہ ہر طرح مکمل تھی, اس کی سمت بھی صحیح تھی, لیکن صرف چند قدم چلنے کے بعد ہمارے ذہن میں تبدیلی ہوئی, اور تبدیلی ہوتے ہی افکار کا رخ بدل گیا, نتیجے میں سمت بھی تبدیل ہو گئی. اب ہم جس منزل کی طرف روان دواں تھے وہ منزل غیب میں چلی گئی, اور ہمارے پاس باقی کیا رہا؟ ٹٹولنا, اور ٹٹول کر قدم اٹھانا. یہی وجہ ہے کہ ایک کروڑ آدمیوں میں صرف ایک آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے جو صحیح سمت میں اٹھتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا. یہ میں التجا کروں گا کہ جملے کو انڈر لائن کر لیں. واضح رہے کہ یہ تذکرہ یقین اور شک کی درمیانی راہوں کا ہے. اب رہی اکثریت کی بات, اس کے دماغ کا محور وہم اور شک پر ہے. یہی وہ وہم اور شک ہے جو اس کے دماغ کے خلیوں میں ہما وقت عمل کرتا رہتا ہے. جس قدر اس میں شک کی زیادتی ہوتی ہے, اسی قدر دماغی خلیوں, یعنی سیلز میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہی وہ دماغی خلیاں جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں, اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی ہیں. کسی چیز پر انسان کا یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا فریب کو جھٹلانا, یعنی یقین کرنا یا فریب کو جھٹلانا ایک جتنا زور مانگتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جو کچھ ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہاں رک جاتے ہیں. جی جناب, ہیلو.